अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस रात के 8, भारत में 8:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 11 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमरीका ने चीन के जुनूब मगरबी शहर चांगदू में मौजूद अपना कौंसल खाना खाली कर दिया है, जिसके बाद चीन के हुकाम ने उसका कंट्रोल संभाल लिया है। चीन की वजारत खारजा ने पीर को एक मुख्तसर बयान जारी किया, जिसके मुताबिक अमरीका के सिफारतकारों ने सुबह 10 बजे कौंसल खाने को खाली कर दिया था, जिसके बाद मुतल्लिका हुकाम ने वहां पहुंचकर इमारत का इंतजाम संभाल लिया है। गुज़श्ता हफ्ते अमरीका ने चीन पर साइबर हमलों का इल्जाम आयद करते हुए ह्यूस्टन में मौजूद बीजिंग का कौंसल खाना 3 रोज में खाली करने का हुक्म दिया था, जिसके जवाब में चीन ने चांगडू में मौजूद अमरीकी कौंसल खाना बंद करने का हुक्म दिया था। अमरीका के महकमा खारजा ने चांगडू में कौंसल खाना बंद कराने के चीन के इख्ताम पर मायूसी का इजहार किया है। अमरीकी महकमा खारजा ने अपने एक बयान में कहा है कि चांगडू कौंसल खाना तिब्बत समेत चीन के मगरबी इलाकों में आबाद शहरियों से ताल्लुकात का जरिया था। चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के फैसले से मायूसी हुई है। बयान में मजीद कहा गया है कि हम चीन में मौजूद अपने दीगर मिशंस के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। चीन के दारुलहुकूमत बीजिंग में अमरीका के सिफारतखाने के अलावा मुल्क के 4 शहरों में कौंसल खाने हैं। अमरीका के शहर सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, शिकागो और न्यूयॉर्क में चीन के कौंसल खाने हैं। हाल ही में ऐसी मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं जिनमें कहा गया है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर हयातियाती हथियार तैयार कर रहे हैं। दोनों मुल्कों ने ऐसी इतलात को बेसरोपा और मनगढ़ंत करार देकर मुस्तरद कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में शाये हुई एक खबर में कहा गया है कि चीन और पाकिस्तान बैन अल-अक़वामी समझौतों के खिलाफ वर्जी करते हुए खुफिया तौर पर हयातियाती हथियारों की तैयारी पर तहकीक कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन दोनों ने इस खबर को बेसरोपा और मनगढ़ंत करार देकर मुस्तरद किया है। कैलेक्सन न्यूज ने अपनी एक तहकीकी रिपोर्ट में बताया है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान एक 3 साला मुआहदा तय पाया है कि दोनों मिलकर हयातियाती जंगी हथियारों की तैयारी पर तहकीक करेंगे। रिपोर्ट में मुतअद्दिद इंटेलिजेंस राय के हवाले से बताया गया है कि चीन का इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इस सिलसिले में माली और सांसी इमदाद फराहम कर रहा है। वो पाकिस्तानी साइंसदानों को तरबियत भी दे रहा है। इतवार को पाकिस्तानी वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि इस खबर के पीछे मकरूह सियासी अजायम हैं। ये खबर गुमराह कुन है और इसमें हकायक को मस्क करके मनगढ़ंत जराए का हवाला दिया गया है। बयान में कहा गया है कि ऐसी किसी खुफिया लेबोरेटरी का वजूद नहीं है। एक लेबोरेटरी है जिसमें सेहत से मुताल्लिक खतरात से बचाव, उनकी निगरानी और अमराज के फूटने के बारे में तहकीक की जाती है। पाकिस्तानी वजारत खारजा के बयान में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान सख्ती से अपनी बैन अल-अक़वामी जिम्मेदारियों को समझता है और उन पर अमल करता है। रिपोर्ट में जिस तजर्बे गाह का हवाला दिया गया है उसके बारे में हयातियाती हथियारों के कन्वेंशन को बाखबर रखा जाता रहा है। पाकिस्तान में चीनी सिफारतखाने ने भी ऑस्ट्रेलिया के मीडिया की इस खबर को मनगढ़ंत कहकर इसकी मजम्मत की है। चीनी सिफारतखाने ने इसे गैर जिम्मेदाराना और पाकिस्तान चीन ताल्लुकात को खराब करने की एक जहरीली कोशिश करार दिया है। अपने ट्वीट में सिफारतखाने ने कहा है कि चीन ने हमेशा बैन अल-अक़वामी हयातियाती हथियारों के कन्वेंशन की पासदारी की है। अक़वामे मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान मुखालिफ 6,000 से ज्यादा अस्करियत पसंद अफगानिस्तान में छुपे हुए हैं। इन अस्करियत पसंदों में अक्सर का ताल्लुक तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP से है, जो पाकिस्तान की फौज और आम शहरियों पर हमलों में मुलव्वस रही है। रवा हफ्ते जारी होने वाली अक़वामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान में मौजूद शिद्दत पसंद गिरोह दाइश से ताल्लुकात उस्तवार कर चुकी है, जबकि इस तंजीम के कई अफराद दाइश में बाकायदा तौर पर शामिल भी हो चुके हैं। दाइश का अफगानिस्तान के मगरबी इलाकों में काफी असर रसूख मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक उसने अपना हेडक्वार्टर भी इसी इलाके में बनाया हुआ है। अमरीकी खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस ने इस रिपोर्ट के हवाले से अफगान हुकाम से हुकूमत के मौकिफ के लिए राब्ता भी किया है, लेकिन सरकारी तौर पर कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
हम वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं।
یہ وائس آف امریکہ ہے, پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ واشنگٹن سے میں ہوں اسد حسن. آج کے پروگرام میں آپ ان موضوعات پر ماہرین کے تجزیے اور تبصرے سن سکیں گے. افغانستان میں تحریک طالبان پاکستان کے 6,000 سے زیادہ جنگجو موجود ہیں, اقوام متحدہ کی رپورٹ. ٹی ٹی پی کی تنظیمی حیثیت اس وقت کیا ہے, کون اس کی قیادت کر رہا ہے, آیا ان جنگجوؤں کو عام معافی دے کر معاشرے میں ضم ہونے کا ایک اور موقع دیا جا سکتا ہے. بات کریں گے سابق سفارتکار اور عسکریت پسندی کے امور کے ماہر رستم شاہ مومن سے. پاکستان تحریک انصاف کی انتخابی جیت کے 2 سال, حزب اختلاف کے رہنما انتخابات 2018 کے عمل اور نتائج سے ہنوز غیر مطمئن, آئندہ انتخابات کی شفافیت کیسے ممکن ہوگی, حکومت کی 2 برسوں کی کارکردگی اور ملک میں کرونا کی وبا سے نمٹنے پر حکومت مطمئن مگر اپوزیشن کی تنقید. ان معاملات پر مسلم لیگ نون کے رہنما صدیق الفاروق اور تحریک انصاف کے رہنما افتخار چودھری سے بات چیت کریں گے. چوتھا اور آخری سیگمنٹ, کیا بنگلہ دیش واقعی چین اور پاکستان کی جانب جھکاؤ کے اشارے دے رہا ہے, اخباری تجزیوں اور رپورٹوں پر بنگلہ دیش کے سابق وزیر خارجہ ابو الحسن چودھری سے خصوصی انٹرویو. تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے, میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے تحریک طالبان پاکستان کے اوپر. ایک طویل پاکستان کی سیکیورٹی نے, پاکستان کی فوج نے, سیکیورٹی اداروں نے ایک جنگ لڑی ہے جس کا سامنا تھا ملک کے اندرونی محاذوں کے اوپر, اور اب اگرچہ اس میں شدت بہت حد تک کم ہو چکی ہے لیکن اب بھی یہ بتایا جا رہا ہے, بلکہ ایک انٹرنیشنل ادارہ اقوام متحدہ کے یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت بھی 6,000 ایسے عسکریت پسند ہیں جو افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں, افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں, پناہ لینا شاید مناسب نہ ہو, چھپے ہوئے ہیں, اور ان عسکریت پسندوں میں اکثر کا تعلق تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی سے ہے, اور یہ طالبان پاکستان کی فوج اور عام شہریوں پر حملے میں ملوث رہے ہیں. اس ہفتے جاری ہونے والی اقوام متحدہ کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان افغانستان میں موجود شدت پسند گروہ داعش سے بھی تعلقات استوار کر چکی ہے, جبکہ اس تنظیم کے کئی افراد داعش میں باقاعدہ طور پہ شامل ہو چکے ہیں. یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے جس کا ہم حوالہ دے رہے ہیں. سو امریکی خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس نے اس رپورٹ کے حوالے سے افغان حکام سے حکومت کے موقف کے لیے رابطہ بھی کیا لیکن سرکاری طور پہ کوئی موقف سامنے نہیں آیا. ہم جاننا چاہیں گے آج کے سیگمنٹ میں کہ تحریک طالبان پاکستان کا اسٹیٹس اس وقت کیا ہے, اور یہ بھی کہ ایسے وقت میں جب پاکستان افغانستان میں امن عمل میں ایک کردار ایسا کردار ادا کر رہا ہے جس کو امریکہ بھی سراہتا ہے, سو کیا جواباً افغانستان کی سرزمین کو بھی پاکستان کے لیے محفوظ بنایا جا سکتا ہے؟ کیا پاکستان کی حکومت ایک بار پھر پاکستان کے طالبان کو, پاکستان کے عسکریت پسندوں کو امن عمل میں شامل کر سکتی ہے, عام معافی کا اعلان کر سکتی ہے؟ کیونکہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان وہ ہمیشہ سے عسکریت پسندوں کے خلاف, پاکستانی طالبان کے خلاف بات کرنے کے قائل رہے ہیں. انالیسز لیں گے, رستم شاہ مومن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق سفیر پاکستان کے افغانستان کے لیے, اور ان سیکیورٹی ایشوز کے اوپر طالبان معاملات پہ بالخصوص اتھارٹی رکھتے ہیں. رستم شاہ مومن صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی اس وقت اس کا اسٹیٹس کیا ہے, یہ کتنی منظم تنظیم ہے, کون اس کو ہیڈ کر رہا ہے؟ جی
دیکھیے, تحریک طالبان پاکستان کے اندر عمل ختم ہو چکی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تحریک ایک رد عمل کے طور پر پیدا ہوئی, اور وہ رد عمل یہ تھا کہ جب 2002 میں پریزیڈنٹ مشرف نے ٹرائبل ایریا میں فوج بھیجی
جی,
تو وہاں کا جو پرانا نظام تھا وہ بالکل تحس نحس ہو گیا, جو کلیکٹو ریسپانسبلٹی کا کانسیپٹ تھا وہ بھی ختم ہو گیا, اور ان لوگوں سے پوچھے بغیر ایک پوچھکچھی کی گئی جو ان کی روایت کے خلاف, جو ٹرائبل ایریا کی جو ہسٹری ہے, جو ان کو 1947 میں جو ایشورنس دی گئی تھی ان کے بھی خلاف تھا. لہذا وہاں, اور پھر یہ بھی تاثر نکلا کہ جنرل مشرف جو ہیں وہ امریکہ کی پالیسی کو پروموٹ کرنے کے لیے یہاں پہ فوج انہوں نے بھیجی ہے, اور طالبان کے خلاف افغان طالبان کے خلاف انہوں نے ایک قسم کے جنگ کا اعلان کر دیا ہے، ان کو اڈے دیے ہیں، ان کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو امریکہ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ حالات تھے جس کی پس منظر میں تحریک طالبان ایک پیدا ہوئی، ایک تحریک تھی جو کہ ایک پاکستانی ریاست کے خلاف ایک تحریک تھی۔ اب جب پاکستان نے وہاں پہ فوجی کاروائی شروع کی تو اس کے نتیجے میں بہت سے ان کے جو سرغنہ تھے وہ مارے گئے، اور کچھ لوگ پھر پناہ لینے کے لیے افغانستان گئے۔ افغانستان میں بھی بعض امریکن ڈرون سے مارے گئے، بچے کچے سب بھی ہیں، ان کی تعداد 6,000 بالکل نہیں ہے، بلکہ سینکڑوں میں بھی نہیں ہے۔ وہ چند لوگ ہیں جو ادھر ادھر پناہ لی ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی کاروائیوں کو تو انہوں نے بالکل ختم کر دیا ہے، لیکن اب ان کو یہ خوف ہے کہ اگر واپس آ جائیں گے تو ان کو نشانہ پایا جائے گا، ان کو گرفتار کیا جائے گا یا ان کو مارا جائے گا۔ اس لیے اپنی سیکیورٹی کی خاطر وہاں انہوں نے پناہ لی ہے، وہ آ نہیں رہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ ان کے داعش سے بھی تعلقات تھے، لیکن داعش بھی اس وقت پسپائی کا شکار ہے، اور چونکہ وہاں پہ داعش اور طالبان کے درمیان زبردست ایک جہد رہی، کشمکش رہی، جس میں کہ پھر لوگ جو ہیں وہ طالبان کے ساتھ ہو گئے اور وہ داعش کو انہوں نے وہاں سے نکالنا شروع کیا۔ بہرحال ان کی جڑیں ابھی بھی بعض وقت نگرہار میں، لغمان میں، کابل موجود ہیں۔
صحیح، تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سکیٹرڈ ہیں، ان کا کوئی تنظیمی ڈھانچہ اس وقت موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر یہ سکیٹرڈ ہیں تو کہنا چاہیے خطرہ تو ہو سکتے ہیں نا، کہ جیسے داعش جیسے گروپ یا کوئی بھی عسکریت پسند گروپ ان کو اپنے میں شامل کر سکتا ہے، سو ایک وہ ان کے دست و بازو بن سکتے ہیں۔
ان کو کوئی سویدھا نہیں ہے، ان کو کچھ ملتا ہے، ان کو کوئی واپسی نہیں ہے، کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر داعش یا فدائی محاذ جیسی تنظیمیں ان کو کچھ اسٹاف دے دیں اور ان کو کچھ ریوارڈ وغیرہ بھی دے دیں تو وہ استعمال ہو سکتے ہیں، حملوں کے لیے وہ استعمال ہو سکتے ہیں، پاکستان کے اندر بھی اور بارڈر پر بھی وہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے معاملہ آگے بڑھتا جائے گا اور طالبان اور حکومت کے درمیان بات ٹوٹ جائے گی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے ان کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ طالبان بھی پھر ان کو چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ وہ تو سب سے پہلے داعش کو کریں گے، داعش کو وہاں سے وہ نیسٹ نابود کریں گے، جو ان کا ایک مینڈیٹ ہے۔ لیکن اس کے بعد جو لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کو مطلوب ہیں، وہاں سے انہوں نے پناہ لی، تو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا رستہ اختیار کرنا ہوگا کہ ان سے بات چیت کر کے ان کو سرنڈر کرا جائے گا، اور اس کے بعد سرنڈر کرانے کے بعد ضمانت سے شاید ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔
صحیح،
اور یہی ایک بہتر راستہ ہوگا، کیونکہ اب ان کے سامنے بھی مقصد نہیں ہے، کس مقصد کے لیے وہ لڑ رہے ہیں، کیونکہ جیسے آپ نے خود کہا کہ جو پاکستان کا ہی کہ پہلے بات تنظیمی ڈھانچہ بھی ختم ہو گیا ہے، اس کے جو کرتا دھرتا ہے وہ بھی نہیں رہے، اس کا یہ نہیں پتا کہ کون امیر ہے، کون نائب امیر ہے، پورا میں کتنے لوگ ہیں، کون پورا ہے۔
یہ جو نور ولی محمد یا نور ولی محسود کے بارے میں ایک نام آیا کہ اس وقت وہ اس کو ہیڈ کر رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ان کا نام جو ہے وہ عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل بھی کیا گیا، سو کچھ پس منظر نور ولی محمد نور ولی محسود کا معلوم ہے، اور کیا یہ کسی بھی سطح پہ ان لوگوں کو منظم کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں؟
نہیں، میرا نہیں خیال وہ نور علی محسود کو، چونکہ یہ معلوم ہے کہ اگر وہ واپس آتا ہے تو وہ نشانہ بنیں گے، ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، اس لیے وہ شاید کبھی واپس نہ آئے۔ اور چونکہ بیت اللہ مسعود اور مسعود خبیری کے جو لوگ ہیں سعود وزیرستان، ان لوگوں نے کافی حد تک تحریک طالبان کی قیادت کی ہے، اب وہ یہ قیادت کر رہے ہیں، اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ قبائلی علاقوں میں مسعود وہ ٹرائب ہے جو صرف پاکستان میں ہے، یعنی بارڈر سے وہ صرف مسعود قبائل نہیں ہے، جیسے کہ وزیر جو ہے وہ بارڈر کی دوسری طرف ہیں، مومن ٹرائب جو ہے وہ بارڈر کی دوسری طرف بھی ہیں، شیرواری دوسری طرف بھی ہیں، جو لیکن مسعود ایک ایسا ٹرائب ہے جو صرف پاکستان کی حد تک ہے، صرف ساؤتھ وزیرستان کی حد تک ہے، افغانستان میں کوئی مسعود نہیں ہے۔ تو وہاں ان کو جو مسعود قبیلہ ہے ان کی طرف سے بھی کوئی امداد نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ قبیلہ وہاں پہ ایگزٹ ہی نہیں کرتا، اس لیے وہ کبھی ایک جگہ کسی دوسری جگہ وہ پناہ لیں گے اس وقت تک جب تک ان کی مقدر کا، ان کی فیوچر کا کوئی فیصلہ نہ ہو جائے۔
آخری بات رستم شاہ بومن سے پوچھنا چاہوں گا، تو کیا اس سارے پس منظر میں اس بات کے امکان ہو سکتے ہیں یا آپ تجویز کریں گے کہ پاکستان کی حکومت ان لوگوں کو بھی انگیج کرے بجائے اس کے کہ کبھی بھی یہ کسی بھی وقت خطرہ بنے ان کو ڈی ملٹرائز کیا جائے اور ان کی دوبارہ کہنا چاہیے کہ ان کے ذہنوں کو صاف کرنے کے بعد ان کو معاشرے میں ضم کیا جائے اس بات کے امکان ہیں یا ہونے چاہیے؟
یہی بہترین راستہ تھا, اسی کو اپنانا چاہیے تھا. بدقسمتی سے اس کی بجائے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ بارڈر کو فینس کیا جائے, جس پہ $1 ارب خرچہ بھی آیا اور $1 ملین ان پہ سالانہ خرچہ آئے گا, اور اس فینسنگ کی وجہ سے بارڈر ٹریڈ بھی ختم ہو گئی, ڈسٹرپٹ ہو گئی, جو لوگوں کے کلچرل روابط تھے وہ بھی ختم ہو گئے, جن لوگوں کی زمین اس طرف تھی اس طرف رہتے تھے یا جو یہاں رہتے تھے زمین اس طرف تھی ان کا بھی وہ جو نقصان ہونے لگا, اور جو بارڈر ٹریڈ تھی قبائلیوں میں وہ بھی ختم ہو گئی. اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں جن کو آپ شمار نہیں کر سکتے, لیکن بہتر طریقہ یہ ہوتا کہ ان کو انگیج کر کے ان کو سرنڈر کرایا جاتا اور وہاں پر اپنے اپنے کاروبار میں لگ جاتے, وہ ایک دیرپا ایک لانگ لاسٹنگ ایک ڈیوریبل سولوشن ہوتا, ہمیشہ کے لیے ہوتا, اس کا معاشرے پہ امپیکٹ بھی اچھا پڑتا, لیکن بدقسمتی سے اس آپشن کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا.
بہت شکریہ رستم شاہ بومن صاحب, سابق سفیر پاکستان کے تجزیہ کار, آپ نے جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. سامعین, رستم شاہ مومن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کے تجزیے کے مطابق یہ تعداد درست نہیں ہے کہ 6,000 عسکریت پسند یا ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان میں موجود ہیں, لیکن اقوام متحدہ کی انالیٹیکل اینڈ سینکشن مانیٹرنگ ٹیم نے یہ رپورٹ تیار کی ہے اور اس ٹیم کا کام دنیا بھر میں دہشت گرد گروپوں پر نظر رکھنا ہوتا ہے. سو اس پروگرام کو, اس سیگمنٹ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست اور پاکستان میں کرونا, لیکن کرونا کا بھی سیاسی پہلو اس پس منظر میں, اور مختصر پس منظر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ 25 جولائی کو پاکستان کے اندر انتخابات کے 2 سال مکمل ہوئے اور اپوزیشن جماعتیں اس دن کو ایک کہنا چاہیے مشکل دن یا بعض سیاسی جماعتوں کے نزدیک ایک سیاہ دن کے طور پہ منا رہی ہیں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن الیکشن ریگنگ ہوئی, جعلسازی ہوئی انتخابات میں, جس کے نتیجے میں تحریک انصاف کو اور عمران خان کو اقتدار دیا گیا, وہ اس کو سلیکٹڈ حکومت کہتے ہیں اور انتخابی عمل پہ ان کے شدید سوالات ہیں اور سخت تنقید ہے. دوسری جانب ظاہر پاکستان تحریک انصاف, وہ نہ صرف انتخابات کو فیئر سمجھتی ہے بلکہ اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ پوری تندہی سے ملکی مسائل کو حل کرنے میں مصروف ہے. لیکن ایک سوال جو ہے, وہ تحریک انصاف ہو یا اپوزیشن کی اس وقت جماعتیں ہوں, اگر الیکشن کے عمل کے اوپر سوال ہے تو کتنا مل بیٹھے ہیں ان 2 برسوں میں کہ ان کو فکس کیا جائے. اور تحریک انصاف کا تو یہ وعدہ بھی تھا, دعویٰ بھی تھا کہ الیکشن کا نظام بہتر بنانے کی ضرورت ہے. دوسرا ایشو جو ہے وہ کرونا سے متعلق ہے. اس وقت پاکستان کے اندر بہت تیزی سے نمبر نیچے آئے ہیں اور حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ جلد پاکستان جو ہے وہ کرونا فری ہو سکتا ہے, کرونا پہ مکمل کنٹرول پایا جا سکتا ہے, اور یہ اس کی اچھی حکمت عملی کا نتیجہ ہے, اور گورنمنٹ کے بقول انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس کو سراہ رہی ہے. یہاں پہ نیو یارک ٹائمز نے اور باقی کچھ انٹرنیشنل پیپرز نے اپریشیٹ کیا ہے, کچھ ملکوں نے اکنالج کیا ہے پاکستان کے ایفرٹس کو, جبکہ اپوزیشن تنقید کرتی ہے کہ کرونا کے معاملے پہ حکومت کا جو طرز فکر تھا وہ پریشان کن تھا اور یہ اتنا نقصان نہ ہوتا اگر اس کو ٹائملی کنٹرول کر لیا جاتا. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے صدیق الفاروق صاحب, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز, اور ہمارے ساتھ ہیں افتخار چودھری صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس وقت پنجاب گورنمنٹ کے ترجمان بھی ہیں, مرکزی سیکرٹری اطلاعات بھی رہے پارٹی کے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. صدیق الفاروق صاحب, 25 جولائی میں نے جو اپوزیشن کا موقف بیان کیا ہے, آپ اسے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ایک ریگڈ الیکشن کا دن تھا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں 100% اس بات کی تائید اور تصدیق کرتا ہوں کہ یہ ریگڈ الیکشن تھے. میں ایکچولی 2016 سے بار بار کئی ٹاک شوز میں یہ اعلان گویا کر چکا تھا کہ بائی ہوک اور بائی کروک مسلم لیگ نون کی حکومت کو ختم کیا جائے گا, یہ منصوبہ بن چکا ہے. 18ویں ترمیم ختم کی جائے گی, جو ظاہر ہے کوشش ہوئی جو نہ ہو سکی, اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ میں نے کہا. اور انتخابات کو ہم نے, میں نے بھی ووٹ دیا, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سنا. میرے کچھ عزیز یعنی سرکار میں کام بھی کرتے ہیں, اسکولوں میں آگے پیچھے, ان سے معلومات اکٹھی کی, تو ہر جگہ سے اس بات کی تصدیق ہوئی کہ انتخابات میں پولنگ ہونے دی گئی, نتائج اپنی مرضی کے دیے گئے. اور الیکشن کمیشن سے یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ 95% فارم 45 پر پولنگ ایجنٹس کے دستخط نہیں تھے. پھر وہ الیکشن کمیشن کی مشینری کا بیٹھنا اور کرنا اور یہ ساری باتیں. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ انتخابات رگڈ تھے اور عمران خان کو زبردستی وزیر اعظم بنایا گیا.
اسی پہ رگڈ الیکشن کے اوپر افتخار چودھری صاحب, دعویٰ یہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں 25 جولائی 2018 کو بعد اب پرانی ہے, کیا ہوا اور اس کے تدارک کے لیے کیا کیا گیا ان دو برسوں میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, وائس آف امریکہ بہت شکریہ, اور شکریہ صدیق الفاروق بھائی کا. اور بھائی بہت سمجھدار ہیں, بڑے اچھے پولیٹیشن ہیں, بڑے تجربہ کار آدمی ہیں, اور ان کو 2 سال پہلے پتا چل گیا تھا کہ مسلم لیگ نون بڑی غیر مقبول ہو چکی ہے اور اس کو واضح شکست ہوگی. اور میں ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ ان کو واقعی 2016 میں پتا چل چکا تھا. اب دوسری بات یہ ہے کہ جس دن الیکشن ہوا ہے, دیکھیے میں, میری اور ایج صدیق الفاروق بھائی کی, ہم بڑے اچھے دوست ہیں, ساتھی ہیں مشکل وقت میں, تو ایک جیسی ہے,
ایک لیڈر کے ساتھ بھی رہے ہیں,
الیکشن بھی دیکھ,
میں نے کہا ایک لیڈر کے ساتھ بھی رہے ہیں,
ایک لیڈر کے ساتھ بھی رہے اور جمعیت میں بھی اکٹھے رہے. اور بڑا جتو ان سے پوچھئے کہ میرے جس طرح کوئی مجاہد فائٹر تھا, اس کی ان کی اپنی پارٹی پوچھ لیجیے کہ جس طریقے سے دلیری سے اور مجاہدانہ انداز سے, اور یہ میں ان کا بڑا ایڈمائرر ہوں. میں سچی بات, اچھا میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ الیکشن اپنے اپنے ایکسپیرئنس ہے, اپنی اپنی سوچ ہے. میں نے اپنا 1970 سے لے کے جو الیکشن 2018 کے ہوئے, آپ یقین کیجئے مجھے یہ بڑے صاف اور شفاف الیکشن نظر آئے. میرا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے, میں فوج کے شہر میں رہتا ہوں, جی ایچ کیو میرے بالکل محلے کے ساتھ والا محلہ ہے, ہم پورے ایریے کو سمجھتے ہیں, پوری پولیٹکس کو سمجھتے ہیں. اور جس انداز سے فوج نے ایک بہترین کردار ادا کیا اور پرامن الیکشن کرانے میں ان کا پولنگ بوتھ کے اندر کوئی حل نہیں تھا, کردار نہیں تھا, یہ باہر ایک پروٹیکٹر کی حیثیت سے رہے. آپ یقین کیجئے جس حفاظت سے اور جس آنا انتظام کے ساتھ یہ الیکشن ہوئے, اور اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئے تھے, اور الیکشن میں لگی ہوئی جو لائنیں تھیں, وہ قطاریں تھیں, وہی سماں بتا رہی تھی 25 جولائی کی صبح کو کہ ابھی تو غروب ہوتے وقت نتائج آنے تھے, لیکن وہ سورج طلوع ہوا تو جو رونقیں ہمارے کیمپوں میں تھی, اور جس طرح سے نظر آ رہا تھا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ بڑی لیڈ سے جیتے گی, اب حالت یہ ہے کہ جو ان کی بیک گورننس کی وجہ سے لوگوں نے 25 جولائی 2018 کو ان کو
شکست فاش. چلو یہ تو ظاہر ہے, تو ایک بالکل آپ کا یہی ورژن تھا. اب آگے چلتے ہیں, اس میں کوئی 2 سال ہم نے بہت بحث کی ہے, اب آگے چلتے ہیں کہ بہرحال الیکشن کوئی بھی ہوں, کم از کم جب سے ہم نے شعور کی آنکھ سے دیکھا ہے چیزوں کو, کبھی بھی کوئی بھی انتخاب اتنا کریڈیبل, اپوزیشن ہر ہارنے والا کہتا ہے رگڈ تھا, ہر جیتنے والا کہتا ہے فیئر تھا. اب آ جاتے ہیں آگے, کوئی ایسا ٹرانسپیرنٹ نظام بنایا گیا جیسے عمران خان بھارت کی مثال دیا کرتے تھے باقی ملکوں کی, اور بھارت کے تو اس لیے بڑے مثالی ہیں کہ 2 مہینے بعد نتائج آتے ہیں اور اس کے باوجود کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں کرتا الیکشن سسٹم کے اوپر. سو کیا مشین کے ذریعے کاؤنٹیبل, اور جس کے ذریعے آپ فنگر پرنٹس کے ذریعے ایک ڈیجیٹل فٹ پرنٹس جہاں پہ موجود ہوں انتخاب کرانے کے لیے, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ انتخاب کرانے کے لیے کوئی مل بیٹھی ہے حکومت اور اپوزیشن, یا آئندہ انتخابات میں بھی ہم پھر صدیق الفاروق صاحب اور افتخار چودھری صاحب کو اسی طرح لے کے بیٹھے ہوں گے اور پھر مزید اس کے 2 سال بعد بھی اسی پہ بات کرے ہوں گے؟
سر مجھے جواب دینا ہے اس کا,
جی پہلے آپ دے دیجیے گا پھر صدیق الفاروق صاحب دے دیتے ہیں.
اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں, دیکھیے ایک سمپل سی بات ہے, ہم ایک اوور ویو دیکھتے ہیں, ہم الیکشن جیت چکے, ہمارے پاس 3 سال اور ہیں, اور اللہ نے چاہا, ہم یہ نہیں کہتے, ہم دعویٰ نہیں کرتے کہ اللہ نے چاہا تو 2023 میں بھی الیکشن ہوئے, تو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جیتیں گے اپنی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر. گزارش یہ ہے ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, بسط ادب اسد صاحب آپ کے تھرو اپنے بھائی سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا انہوں نے کوئی ایسی موشن لائی ہے, کیا یہ اس طرح کی کوئی تجویز لے کے آئے ہیں؟ انہوں نے جب بھی ہم نے بات کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے اوپر جو ہے مقدمات ختم کریں, ہم نے جو ملک کا پیسہ لوٹا ہوا ہے, جو باہر ہم لے کے گئے ہیں, جو ایون فیلڈز بنائے ہیں, جہاں کچھ بھی ہم نے کیا ہے, یا زرداری صاحب کی پارٹی ہے وہ جو کہتی ہے کہ ہم نے ایان علی کے تھرو جو کچھ بھی جس طرح کی کرپشن کی ہے, آپ ہم سے معاشی مساق کیجیے. ایک مساق جمہوریت تھا, وہ اب کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ مساق معیشت کیجیے کہ جو کچھ کھایا پیا وہ ہم نے ہضم کیا. اس بارے میں تو
ایک نمبر ہوتا ہے, یہ پیپلز پارٹی سے کوئی نہیں, دوسرا مساق معیشت سے جتنا ہم سمجھ پائے فیئرلی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اکنامک پالیسیز واضح ہوں, ڈائریکشن اگلے 20 سال کی رکھیں تاکہ کوئی بھی گورنمنٹ اقتدار میں آئے گورنمنٹ کی
پالیسیز ہیں یہ ہے کہ جو کھایا پیا ہم نے ہضم کیا, اس کا سوال نہ اٹھائیں, اس کا بالکل کوشچن نہ کریں, اور اس کے لیے انہوں نے صدیق الفاروق جیسے شریف النفس شخص کو اپنے ان سارے جتنے بھی انہوں نے کام کیے ہوئے ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس طرح کا نفیس شخص جو ہے وہ وائس آف امریکہ پہ بٹھا دیا کہ جائیے آپ جا کے وہاں کے.
چلیے صدیق الفاروق صاحب آپ فرمائیے. صدیق الفاروق پوائنٹ, کیونکہ اس کو الیکشن سسٹم کو فیئر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, کہ آنکھیں بند کر کے آپ کو بھروسہ ہو کہ جو بھی نتیجہ آیا ہے وہ درست ہے.
میں عرض کرتا ہوں, پہلی بات تو یہ ہے کہ افتخار چودھری صاحب نے بڑی مہربانی, انہوں نے مجھے بڑا کریڈٹ دیا اور تعریف کی, میں بھی ان کی تعریف کرتا ہوں, لیکن افتخار چودھری صاحب جب سے تحریک انصاف میں گئے ہیں انہوں نے سفید کو کالا اور کالے کو سفید کہنا شروع کر دیا ہے, یہ ہے جو اصل تبدیلی آئی ہے. اچھا آپ دیکھیے میثاق معیشت کہاں, اگر یہ کہتے نا کہ یہ نیب کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں اور اس سے یہ چاہتے ہیں کہ مقدمے ان کے ختم ہوں تو چلو ایک بات ہوتی, میثاق معیشت آپ نے جی ڈی پی 5.8 سے اٹھا کے مائنس میں چلی گئی ہے, لیکن چلو جی کرونا کی وجہ سے مائنس میں, فروری تک کے تو اعداد و شمار دیکھیں نا آپ, 1.2 سے نیچے یعنی 1/3 پہ آپ لے آئے ہیں پیداوار, قومی پیداوار کو, انفلیشن کہاں چلی گئی, ڈالر کہاں چلا گیا, سی پیک کو آپ نے بند کرنے کی کوشش کی, تو اس لیے یہ باتیں اور یہ کہنا کہ جی ہم نے ہمیں پتا تھا کہ ہم کھا رہے ہیں کارکردگی کی وجہ سے, یعنی جس پارٹی نے 12,000 MW بجلی بنائی اور یہ ان کی حکومت نے, ان کے وزراء نے پارلیمنٹ میں تسلیم کیا, جن کی حکومت نے $35 ارب کا قرضہ لیا تو $33.5 ارب واپس کیا اور ان کی حکومت نے تسلیم کیا پارلیمنٹ میں, جن کی حکومت نے دہشت گردی ختم کی, کراچی کو امن دیا, جن کی حکومت نے اور بہت سے کام کی, انفراسٹرکچر بنایا, انفراسٹرکچر دیا, اس کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا بس پھر یہ افتخار چودھری صاحب جو کان نمک میں چلے گئے ہیں تو اب نمک بن گئے ہیں. اب آ جائیے الیکشن کا نظام. دیکھیے آپ نے مثال دی بھارت کی, وہاں پولنگ جو باکسز ہیں لے کے سینٹرل پول میں جاتے ہیں اور دیکھیں کتنے دن کے بعد وہاں گنتی شروع ہوتی ہے, اور آپ بتا رہے ہیں کہ
یعنی پہلے دن جو پولنگ ہوتی ہے اور فائنل ریزلٹ, ظاہر بیچ میں مرحلہ وار انتخابات ہوتے ہیں, لیکن میں پہلے دن سے ریزلٹ تک کا ٹائم اگر دیکھوں تو 2 مہینے کے بعد آلموسٹ نتائج آتے ہیں.
اچھا اب آپ دیکھیے ہمارا نظام کیا ہے, ہمارا نظام یہ ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن ایک ہی دن, کاؤنٹنگ وہیں پولنگ ایجنٹس کے سامنے اور پولنگ ایجنٹس کے دستخط, اور وہیں ریزلٹ دستخط شدہ جو ریزلٹ ہے وہ ہر پارٹی اور ہر امیدوار کے پولنگ ایجنٹ کے ہاتھ میں. اس کے بعد یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ الیکشن رگڈ ہوں, لیکن یہ الیکشن رگڈ کیے گئے. 2013 میں بھی ایک پروگرام تھا, لیکن اس وقت کیانی صاحب نے نہ صرف یہ کہ پولنگ بوتھ سے اپنے لوگوں کو باہر نکالنے کی, بلکہ پولنگ آفس سے, پولنگ جو ہے اپنا اس سے ہی باہر کھڑے کر. انہوں نے کہا نہیں, اندر کوئی کام نہیں ہے ہمارے لوگوں کا, ہماری فوج کا کام کوئی نہیں. تو وہ پولنگ بوتھ,
تو پھر اس وقت دوسری پارٹی کہتی ہے کہ جب فوج وہاں پہ نہیں تھی تو دوسری پارٹی اپنا کام ڈال دیتی ہے.
نہیں نہیں, وہ تو چونکہ وہاں موجود ہوتے ہیں, ہر پارٹی کا وہاں پولنگ ایجنٹ,
وہ تو آرمی اندر ہو تو بھی پولنگ ایجنٹ موجود ہوتے ہیں.
نہیں, میں نے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا. اس میں یہ ہوا, میں نے عرض کیا نا کہ پولنگ ہونے دی گئی, جب پولنگ کا وقت ختم ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ تمہارا کام نہیں ہے, جاؤ, وہ چلے گئے.
سر نیکسٹ,
یہ جو ہمارا نظام ہے نا, اس میں کوئی ایسے کو فل سٹاپ کاما جیسی کو تبدیلی کرنی ہو, اس پر عمل کر دیا جائے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ مکمل آزاد ہو اور وہ اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار ہو, اور اس پر کہیں سے کوئی دباؤ نہ ہو, دیگر معاملات میں کسی پر کوئی دباؤ نہ ہو. یہ جو واقعی ووٹنگ پول ہو جائیں, جس طرح پول ہو اسی طرح وہ انتخابات کا اعلان ہو جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ہماری یہ سارا نظام ٹھیک ہے, لیکن اس نظام کو چلنے نہیں دیا جاتا.
جی, ہمارے ساتھ رہیے گا, مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آؤں گا تو پی ٹی آئی گورنمنٹ کے دو سال, ایک سوال اس کے اوپر ہوگا, اس کے گورننس کے اوپر, اور پھر کرونا کس طرح مینیج کیا گیا, اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ ہے, پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کر رہے ہیں تحریک انصاف کی حکومت کے دو سال. اگرچہ اوتھ لیے ہوئے یا حکومت کے اپنے آفس سنبھالے ہوئے دو سال مکمل نہیں ہوئے, لیکن ہم الیکشن کے پس منظر میں کہہ رہے ہیں کہ ظاہر انتخابات کو دو سال مکمل ہو چکے ہیں. ان دو سالوں میں گورننس کیسی رہی, اور پھر گورننس کے باقی ایشوز تو ہیں, باقی شعبے تو ہیں جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے, لیکن اسپیسیفکلی ہمارا فوکس ہوگا کرونا کے اوپر. ایک عالمی وبا تھی, پاکستان نے اس کو کیسے ہینڈل کیا. ہمارے ساتھ اس پہ موجود ہیں بات کرنے کے لیے افتخار چودھری صاحب, ترجمان پاکستان تحریک انصاف, اور جناب صدیق الفاروق صاحب, سینئر رہنما مسلم لیگ نواز. دونوں مہمانوں کا ایک بار پھر شکریہ. گورننس پہ بات کر لیتے ہیں. افتخار چودھری صاحب, دو سالوں میں کیا کیا تحریک انصاف نے؟ کافی تنقید ہے, معیشت کا حوالہ ابھی صدیق الفاروق صاحب نے پچھلے سیگمنٹ میں دیا ہے کہ جی ڈی پی نیچے آ گئی ہے, باقی بھی لوگ اور کرٹیسزم ہم ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر سنتے ہیں کہ بہت سست رفتاری سے حکومت آگے جا رہی ہے اور ہر چیز میں چیزوں کو میس اپ کر دیا گیا ہے. کیا آپ کے خیال میں گیمز کیا ہیں آپ کے؟
دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مسئلہ ہے یہ کووڈ 19 کا, جسے اللہ کے فضل و کرم سے میں
کووڈ پہ سیپریٹ کرتا ہوں, کیونکہ کووڈ پہ میں سیپریٹلی کوسچن کرتا ہوں, باقی پہلے اگر ہم جنرل پیچھے سے لیں گے.
گورننس کی جہاں تک بات کرتے ہیں, دیکھیے جی, گورننس کی بات ہمارے اوپر ظاہر ہے, جتنی بھی ہاری ہوئی پارٹی ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ انگلی اٹھائیں. انہوں نے ہمارے, خاص طور پہ میں جب پنجاب کی بات کروں گا, چونکہ میں سپوکس پرسن ہوں گورنمنٹ آف پنجاب کا, تو عثمان بزدار صاحب پہ ان لوگوں کی ہمیشہ سے انگلی اٹھی گئی, اور انہوں نے اعتراضات کیے کہ بھائی گورننس ان کے دور میں بہت ویک ہے. میں صرف اتنی بات یہ ضرور کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ اس دو سال کے دور میں, تقریباً دو سال کے دور میں, دودھ اور شہد کی نہریں ادھر پنجاب پہ نہیں بہیں, لیکن خون کی ندیاں بھی یہاں پہ نہیں. کوئی ماڈل ٹاؤن نہیں ہوئے, کوئی سبزہزار نہیں ہوئے, کوئی اسی طرح کی ہم نے زیادتی نہیں کی. نہ ہمارا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ جناب علی مونسون ہو تو مارن برانڈو کی کیپ پہن کے اور لمبے ربڑ کے بوٹ لے کے پانی میں کھڑا ہوتا ہے, بلکہ اس کا علاج کرتا ہے انڈر گراؤنڈ 3.1 million گیلن کے جو, سوری 1.4 million گیلن کے جو ٹینکس ہیں دارالسوڑ پہ بنائے. اس طرح کی پروینشن ہم نے کی, اور ہر جگہ ہر صوبے کے ایک ایک کونے میں آپ دیکھیں کہ جو جنوبی پنجاب تھا بالکل یہ یہاں کا ایسا ہی لگتا تھا کہ بالکل پسماندہ ایریا, پسماندہ ترین ایریا تھا, موئن جو دڑو کے دور کا وہ ایریا تھا جس میں 33% پنجاب کا پورا بجٹ فریز کر کے وہاں لگایا گیا اور وہاں پہ کام کیا گیا. اگر مجھے صرف آپ ڈیڑھ سے دو منٹ دے دیں تو میں تھوڑی سی
جی میں
آپ کو درد وہ یہ ہے جی کہ پنجاب کے عوام نے ہمیں 25 جولائی 2018 کو ووٹ دیا تھا عمران خان کو ہمارے وزیر اعلیٰ بنے. ہم نے پچھلے دو سال میں مشکل ترین حالات کے باوجود اپنے وعدوں پر عمل کرتے ہوئے 9 اسپتالوں اور 7 یونیورسٹیوں پر کام شروع کیا, 15,000 ہیلتھ کیئر پروفیشنل کی بھرتی کی, پہلی بار 15 یونیورسٹیوں 250 کالجز 8 تعلیمی بورڈ کے سربراہان کی میرٹ پر آزاد سلیکشن بورڈ کے ذریعے تقرری ہوئی, 3 نئی ٹیکنیکل یونیورسٹیوں کا آغاز کیا, 50 کالجز میں بی ایس کلاسز کا اجرا کیا, 1200 اسکولوں کو اپ گریڈ کر دیا, اسکولوں میں آفٹرنون شفٹ شروع کی, نئی ایجوکیشن پالیسی لائی گئی, پہلی بار 40,000 اساتذہ کے گھر بیٹھے آن لائن بغیر رشوت لیے سفارش اور ٹرانسفر ہوئی, تمام اداروں میں جو ہیومن ریسورسز سسٹم لانے پر کام شروع ہوا, 2,500 سے زائد کلاس رومز بنانے کا کام شروع ہوا, 10,000 اسکولوں کو سولر الرجی پر منتقل کیا, 72,00,000 خاندانوں کے لیے ہیلتھ انشورنس کارڈ کا اجرا, 50,00,000 کارڈ تقسیم کر دیے, 40 تحصیل اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتالوں کی ری شیپنگ کی گئی, ان کی مرمت کی گئی, 194 بنیادی مراکز سے تو 24 اینٹی فنکشنل کیے, 16 ارب کے میگا پروجیکٹ جاری کیے, میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشن جو ہے ریفارمز ایکٹ پاس ہو چکا ہے, پانی چوری روکنے کے لیے 10-15 سال بعد کئی علاقوں میں نہروں کی ٹیل تک پورا پانی پہنچا, کئی دہائیوں بعد نہروں پر کام شروع ہوا, جلال پور کنال سن سسٹم, تھل کنال سن سسٹم کے میگا پروجیکٹ شروع ہوئے, تمام براج اور فلڈ پروجیکٹس وہاں پہ بنائیں گے, بند بنائیں گے تاکہ فلڈ کو روکا جائے, اور کھالے پکے کرنے کام شروع کیا, 10 اسپیشل اکنامک زونس منظور کیے, غیر ملکی سرمایہ کاروں سے علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی اور قائد اعظم بزنس پارک کے لیے $1,000,000 کے معاہدے کیے, ہنروار پنجاب اسکیم کے تحت ٹیکٹا سیکٹر کے لیے 1.5 ارب روپے دیے گئے, کسانوں کو منڈیوں اور ماڈل بازاروں میں کسان پلیٹ فارم کے مفت فراہمی کی گئی, اینٹی کرپشن کے ادارے 132 ارب روپے سے زائد کی تاریخی ریکوریاں کی, قبضہ معاویہ سے 10,00,000 کنال سے زائد رقبہ باگزار کرایا, 10,000 سے زائد کرپشن انکوائریاں کی اور 2,300 سے زائد گرفتاریاں کی گئیں, عوامی شکایات کے لیے رپورٹ کر. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں گا, میرا خیال ہے
بالکل بھائی, یہ تو جو جی میں بالکل دیتا ہوں, یہ تو جس طرح صدیق الفاروق
جی, پہلی بات تو یہ کہ جو پی ٹی آئی کے ترجمان صاحب نے فرمایا کہ پنجاب کے عوام نے انہیں مینڈیٹ دیا, تو پنجاب کے عوام نے مینڈیٹ پی ایم ایل این کو دیا, سنگل لارجسٹ پارٹی پی ایم ایل این تھی اور حکومت اسی کی بننی چاہیے تھی. اس کے بعد آپ آ جائیں کہ انہوں نے تعلیم کا بجٹ کم کر دیا, اور اس وقت پنجاب میں گندم اور آٹے کا بحران ہے, سکینڈل بنا, چینی کا سکینڈل ان کے دور میں, دوائیوں کا سکینڈل ان کے دور میں, 3 گنا قیمتیں انہوں نے بڑھا دی, اور بیٹھے بٹھائے 125 روپے پیٹرول کی پر لیٹر قیمت بڑھائی, جس میں 3 روپے صرف حکومت کو اور 22 روپے جو ہے وہ کاٹ کو چلے گئے. یہ ہیں ان کی کارکردگیاں اور یہ ہے عمل نمونے ان کے. جی ڈی پی میں نے پہلے بتایا, اگر صوبے کی کارکردگی بہتر ہوتی تو جی ڈی پی آگے بڑھتی نا. اب آ جائیے کہ انہوں نے ان کی گورننس کا کیا حال ہے, ہر چوتھے دن سیکٹری تبدیل ہوتا ہے, ہر 10ویں دن ڈی سی تبدیل ہو جاتا ہے, ہر 15 دن کے بعد ان کا یا مہینے کے بعد چیف سیکٹری تبدیل ہو جاتا ہے, ٹیمیں تبدیل ہو رہی ہیں, کام ان کو آ نہیں رہا, کارکردگی ان کی زیرو بلکہ مائنس ہو گئی ہے. نہ عمران خان کو کام کا پتا ہے, نہ عمران خان کی ٹیم کو کچھ پتا ہے, مانگے تانگے کے لوگ انہوں نے لے کے پارٹی بنائی ہے. آج صورتحال آپ دیکھ لیں, پارٹی کے اندر اور کیبنٹ کے اندر لڑائیاں شروع ہوئی ہوئی ہیں اور سکینڈل پہ سکینڈل آ رہے ہیں. معلم جبا کا سکینڈل ہے, بی آر ٹی کا سکینڈل ہے, دوائیوں کا سکینڈل ہے, آف شور کمپنیوں کا معاملہ ہے. تو خود عمران خان کی جتنی یہ تعریف کریں ضرور کریں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ 2002 میں عمران خان نے کالا دھن سفید کرایا, کالا دھن سفید کرایا پرویز مشرف کی اسکیم میں. جس کے پاس کالا دھن ہو اور وہ سفید کرائے, اس کے بعد کسی ثبوت کی ضرورت ہے. اسی طرح سے باقی لوگ, ابھی وہ ان کے والد صاحب پکڑے گئے ہیں جو ان کا وزیر مواصلات ہے, وہ بھی رونے ملک جا کے پکڑے گئے ہیں. باقی ایک وہ پی آئی اے کو برباد کر کے رکھ دیا ہے سرور خان نے, پیٹرولیم کا معاملہ انہوں نے خراب کر دیا ہے. یار میں یہ عرض کروں گا کہ یہ نہ ہوتا 24 ارب ڈالر کے پروجیکٹس نواز شریف کے دور میں سی پیک پر مکمل ہوئے, آتے ہی سی پیک آپ نے متنازع کر دیا. تو اب کیا کیا آپ نے, کیا ہوا؟ اس لیے میں یہ کشمیر پہ آپ نے کیا کیا, چلے میں اس طرف نہیں جاتا, میں یہ عرض کروں گا کہ بڑی لمبی فہرست کی نواز دی ہم نے منظور کیا, تھل پرانی تھل کینال شہباز شریف کے دور میں منظور ہوا منصوبہ اور اس پہ کام ہو رہا ہے, تختیوں پہ لگا رہے ہیں تختیاں, جائزہ جی چیف اپنا عمران خان صاحب نے جائزہ لیا ہے کالا اپنا بھاشا ڈیم کا. بھائی بھاشا ڈیم پہ مسلم لیگ نون نے زمین بھی خرید لی, سارا کام کر لیا, 46 بلین روپے جو ہے وہ رکھ دیے 2018 کے بجٹ میں, ابھی تک 2 سال اور گزر گئے ہیں, ابھی تک آپ نے ایک اینٹ نہیں رکھی. 350 ڈیم آپ نے اعلان کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں بنائیں گے, کوئی ایک ڈیم کا بچہ بتا دیں جن سے بی آر ٹی 5 سال میں نہیں بن رہی. وہ کر دیں گے.
چلو یہ آپ نے, اب آ جاتے ہیں سر کرونا کے اوپر. آپ نے وہ کریں کورونا کے اوپر, انٹرنیشنل اداروں نے بھی تعریف کی ہے اور گورنمنٹ ظاہر ہے اس کو کیش بھی کر رہی ہے. آج بھی انفارمیشن منسٹر وہ بیٹھے اور تانیہ ایدروس, انہوں نے بتایا کہ ہم بہت جلد اس پہ مکمل قابو بھی پا لیں گے اور انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے انیشیٹو کو سراہ رہی ہے, کاپی کر رہی ہے. آپ کے خیال میں کورونا کو کیسے ہینڈل کیا عمران خان اور ان کی ٹیم نے؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کورونا پاکستان کی سرزمین پہ نہیں تھا, کورونا پاکستان بارڈر سے امپورٹ کیا اور کچھ ایئرپورٹ سے امپورٹ کیا گیا, اور پہلے دن سے عمران خان کنفیوز تھے, لاک ڈاؤن ہوگا نہیں ہوگا, جی ہماری یہ بڑی سمارٹ لاک ڈاؤن کامیابی سے گیا. بابا آپ نے جو پچھلی عید, عید الفطر جو ہے رمضان کی عید پہ جو اٹھائی پابندی اور جس طرح سے کرونا بڑھا,
وہ تو سپریم کورٹ نے اٹھایا, وہ تو عید کے دنوں میں تو سپریم کورٹ نے کہا کہ جی سب کچھ کھول دیں.
نہیں اس سے پہلے انہوں نے اعلان کیا پھر سپریم کورٹ نے بھی کر دیا, تو دونوں ایک پیج آ گئے نا. لیکن پھر آپ اپنے میسج میں کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ کرونا بڑھ گیا تھا تو آپ اس عید پہ ذرا خیال رکھیں, تو کرونا بڑھایا. اب اس میں دو کام ہیں, جہاں مسلم لیگ نون کی حکومتیں ہیں چھوٹی چھوٹی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں, خدا کے فضل و کرم سے بڑی کامیابی سے وہاں شروع میں ہی لاک ڈاؤن ہوا, اس کا اچھا نتیجہ. اگر یہ شروع میں لاک ڈاؤن 6 ہفتے کا کر لیتے تو کچھ نہ ہوتا. لے اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی اموات ہوئی ہیں کرونا سے, 4,000 ہوئی ہیں یا اس سے زیادہ ہوئی ہیں, ان ایک ایک موت کا ذمہ دار عمران خان اور پی ٹی آئی ہے. اب اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اگر ہماری قوم میں کچھ جو ہے دفاع جو ہے نظام جو جسمانی دفاع ہے, امیونٹی جو ہے جسے کہتے ہیں انگریزی میں, وہ بہتر ہے اور اس سے ڈیتھ ریٹ کم ہوا اور آہستہ آہستہ موسم اور دیگر چیزوں کی وجہ سے کچھ بہتری آئی ہے, تو رہ اگر میں عمران خان اور اس کی حکومت کی بات ہے تو انہیں تو پہلے دن سے کنفیوز تھے. بہرحال شکر ہے کہ ہمارے ہاں اموات کم ہوئی ہیں اور اللہ کرے کہ ہم جلد سے جلد اس کرونا سے پوری دنیا پوری انسانیت اس کرونا کی سی وبا سے نجات حاصل کریں.
جی میں سے پہلے کہ جاؤں افتخار چودھری صاحب کے پاس صرف یہ بتاتا چلوں کہ کرونا کے ریفرنس میں جون کے مہینے میں 2600+ کیسز بھی پاکستان کے اندر رجسٹر ہوئے ہیں, لیکن اب یہ تعداد 200 سے بھی کم ہوئی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ظفر مرزا ہوں, تانیہ ادروس ہوں یا شبلی فراز صاحب ہوں.
اس میں اور میں چند باتیں عرض کر دوں گا.
جی
میری اپنی کوئی سسرالی اور نہ نہالی 13-14 فیملیز پوری کی پوری کرونا کی شکار ہوئی, اور ساری جو ہیں کوئی نہیں گیا اسپتال علاج کے لیے, گھر میں ہی انہوں نے اپنا کوارنٹائن اپنے آپ کو کیا اور الحمدللہ سارے ٹھیک ہو گئے.
یہ تو یونیورسلی یہی پریکٹس رکھی ہے نا, یہ سب نے یہی تجویز دیا ہے کہ اگر آپ ہیں
لوگوں کو. اصل میں یہاں یہ ہوا, آپ کو میں یہ کہوں کہ سابق پنجاب کے جو سمسام بخاری صاحب تھے وزیر اطلاعات, ان کا جھگڑا اور وہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے وہ آپ ذرا سن لیجئے گا. اصل میں یہ پھیل گئی بات کہ یہ مر جائے کوئی تو 5 لاکھ روپے لیتے ہیں. میں کہتا ہوں جی چلیں ایک پروپیگنڈا صحیح یا ایک غلط بات صحیح, لیکن یہ پھیل گئی. لوگوں نے اسپتالوں اور ڈاکٹروں پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا, لوگ نہیں جا رہے اسپتالوں پر, ورنہ اگر فیلڈ میں سروے کیا جائے تو بڑی تعداد موجود ہے. البتہ اس سے تقویت اس سے ملتی ہے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں ڈیتھ ریٹ
بہت کم ہے نہ ہونے کے برابر ہے, اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرے.
جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو آلموسٹ 6,000 کے قریب ہیں پاکستان کے اندر, 5,700 کے قریب ڈیتھس ہوئی ہیں. افتخار چودھری صاحب, کرونا کی ہینڈلنگ, آپ کریڈٹ کیسے لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نیچرل ہے, امیون سسٹم ہے اور احتیاطی ہوئی ہیں. آپ کہتے ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن نے کام کر دکھایا.
بابا جی اگر یہ کام اگر ہم سے ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی, ہم نے یہ کام کرا لیا اسپیکر فاروق بھائی, تو اس کو اپریشیٹ کریں. یہی تو پرابلم ہوتا ہے کہ عمران خان سے اس دور میں کوئی کام غلط ہو جائے تو اس کا ذمہ دار عمران خان, اگر کام کو اچھا ہو جائے تو موسم کی خوبی کی وجہ سے ہو گیا, امیون سسٹم کی وجہ سے ہو گیا. جون میں بھی امیون سسٹم ادھر ہی تھا, اس سے پہلے مئی میں بھی ادھر ہی تھا, اور جو لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا. دیکھیے ہم نے کیا کام کیا اس دوران, آپ جو پازیٹیو چیز تھی ہم نے جو اویئرنیس لوگوں کو دی, ہمارے ڈاکٹرز نے, ہمارے میڈیا نے, عمران خان نے بار بار آ کے ٹیلی ویژن پہ پوری نیشن کو تیار کیا, ان کو بتایا کہ آپ اس سے بچیں. اور عمران خان ہمیشہ اس مزدور کی بات کرتا تھا, اس دیہاڑی دار کی بات کرتا تھا. اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا تو ہمسایہ ملک انڈیا میں جو کچھ ہوا ہے, اور جہاں پہ وہ ایک قتل غارت مچ گئی ان لوگوں کو, جب آپ بالکل فکس کر دیں گے ان لوگوں کو, گھروں میں بند کر دیں گے, کھانے کے لیے کچھ نہ ہوگا تو لوگ تو ڈاکے ماریں گے, لوگ تو لوٹیں گے. تو عمران خان کا اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے پوری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے. اس کو نہ صرف آپ کے نیو یارک ٹائمز نے کیا, اس کو گلف نیوز نے کیا, عرب نیوز نے کیا, ایجپشن ٹائمز نے کیا, ہر جگہ سے جو عرب میڈیا ہے اس نے بھی کہا کہ دا بیسٹ پروگرام جو تھا وہ پاکستان.
پتا ہی نہیں ہے پاکستان میں ہو گیا
رہا. اچھا وہ میں بعد میں ہم بات کر لیں, ان بیچاروں کو کیا پتا, لکھتا ہوں عربی میں اللہ کے فضل سے ٹرانسلیٹ کر کے میرے کالم جاتے ہیں. میں آپ کو پتا ہے میں 30 سال
انڈیا کی بات ہم کرتے ہیں, انڈیا آپ سے 6 گنا بڑا ملک اور 6 گنا آبادی ہے.
چلے میں انڈیا کے بارے میں اگر میں نے کوئی ایسی بات کر دی ہے جو آپ کو وہ اچھی نہیں لگی, آپ انڈیا کے بارے میں تو سننا بھی نہیں چاہتے.
نہیں ہم صرف فیکٹس کے بارے میں بات کریں گے, کیونکہ انڈیا سے کسی بھی آگے کوئی نہیں ہے.
میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کام ہم نے کیے اچھے کیے اس کو تو اپریشیٹ کریں. جو کام ہم نے پنجاب میں کیے, دیکھیے ہم نے پرسنل پروٹیکشن کٹس تیار کر لی, N95 تیار کر لیا, ہم نے وینٹیلیٹرز بنا لیے, اور ہم نے جناب ایکسپورٹ کی امریکہ جیسے ملک کو, ہم نے یہ آپ کے ماسک اس طرح کی چیزیں ہم نے ایکسپورٹ کی. اب اس چیز کو اگر آپ مانیں, ہمارے پاس جو انٹرنیشنل آرڈرز ہیں کہ ہم ملکوں کو وینٹیلیٹر بنا کے دے رہے ہیں, ہمارے ٹیکنالوجسٹ, ہمارے انجینئرس, ان لوگوں کو تو آپ اپریشیٹ کریں.
میں وہی لوگ
وہی میں کہہ رہا ہوں نا, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایٹم بم بھی بنایا تھا, اور آج دنیا سراہ رہی ہے کہ ہمارا سب سے زیادہ پروٹیکٹر جو ہے وہ جو ہمارا ایٹم بم سسٹم ہے وہ اللہ کے فضل کرم سے پاکستانیوں کا ہے. ہم پاکستانیوں کے جو اس طرح کی ان کی قوت ہے ان کو ڈسکرج ہمیں نہیں کرنا, ہم نے یہ بتانا ہے دنیا کو ہم ایک لیڈنگ کنٹری ہیں. اور آپ یہ مانیں کہ پاکستان کا یہ جو تشخص ہے, جو پاسپورٹ کے انڈیکس میں بھی بہتری ہوئی, وہ عمران خان کے دور میں بہتری ہوئی. بات یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں نا, میں نوٹ لیتا ہوں اپنے بھائی کی باتوں کے,
خوش کر
جب آپ کا چھوٹا بھائی بات کرتا ہے نا,
مطلب
سن لیجیے
جی. سدیکر فارس صاحب کر کے اڑے ریمارکس پر مجھے سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کریں. جی
میں آپ کو یہ بتا, آپ نے یہ کہا کہ جناب علی کے چھوٹی عید کے دنوں پہ, عید الفطر کے دنوں میں ہم نے جناب کیا حضور, یہ ہے کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ مانتے ہیں. سپریم کورٹ سے ہم نے کہا تھا کہ ہم 7 ارب کی گارنٹی مانگتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں 50 کروڑ.
تو چلو اب یہ بتا دیجیے افتخار صاحب, جو عید الفطر کی گزر گئی, اب عید الاضحیٰ, اس پہ اسد عمر صاحب کو تشویش ہے, آپ کے ہیلتھ منسٹر, تو اس پہ کچھ کریں گے انتظامی طور پہ, آپ کنٹرول کریں گے؟
دیکھیں ہم نے عید الاضحیٰ کے لیے ہم نے کر دیا, ہم شہر کے اندر کوئی منڈی نہیں لگنے دے رہے, بڑا اسٹرکٹ ہم نے اس کو کر دیا. آن لائن جو ہے وہ پرچیز کے اوپر ہم کر رہے ہیں, بہت سارے لوگوں سے ہم یہی درخواست کر رہے ہیں کہ وہ قربانی میں حصہ ڈالے ایسے انسٹیٹیوشن, ایسے اداروں کے ساتھ جو آن لائن کرتے ہیں, جو اپروفڈ ہیں, وہ ایسے ادارے جو سرٹیفائیڈ ہیں, جو ڈونیشن لے سکتے ہیں, تاکہ ہم اس کے اوپر قابو پائیں. وہ نہ ہو کہ جس طرح عید الفطر کے اوپر ایک ہجوم نکل آیا تھا, اور جس کا نتیجہ یہ ہوا تین مہینے پہلے ہمارے ہاسپٹلوں میں جگہ نہیں تھی. آج جناب آپ کے کوئی وینٹیلیٹرز پہ اس وقت پنجاب
مجھے یہاں پہ ختم کرنا پڑے گا. صدیقی الفاروق صاحب آخری جملہ پلیز مجھے وائنڈ اپ کرنے سے پہلے دیجیے.
میں آخری جملہ یہ ہے جی کہ پاسپورٹ بدقسمتی سے پاکستان کا 6 پوائنٹ مزید گرا ہے, ڈالر 170 کا ہو گیا ہے. افتخار چودھری میرے بھائی کو شاید پتا نہیں ہے. باقی میں یہ ایک اور جملہ یہ عرض کروں, دیکھیے کہتے ہیں نا کہ مشک آنست کے خود بھی بویت نہ کہ عطار بھی بویت. خوشبو مشک جو ہے وہ اپنا آپ خود بتاتی ہے پاکستان میں معیشت کا کیا حال ہے, ہماری ہمارے لوگوں کا روزگار کا کیا حال ہے, یہاں لوگوں کو انصاف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا تحریک انصاف کے دور میں. یہ ذرا آپ سروے کر کے دیکھیں آپ کو پتا چلے گا. افتخار چودھری صاحب کہیں جناب علی بہت پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے.
بہت شکریہ آپ کا صدیق الفاروق صاحب رہنما مسلم لیگ نواز آپ ہمارے ساتھ تھے. افتخار چودھری صاحب ترجمان پنجاب گورنمنٹ تحریک انصاف کے رہنما آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کے بھی اب ممنون ہیں.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
پروگرام جہاں رنگ میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے ان رپورٹوں اور تجزیوں پر جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش کا جھکاؤ چین اور پاکستان کی جانب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بھارت کے اخبار ہندو نے اپنے ایک ایڈیٹوریل میں اور اپنے ایک تجزیے میں یہ لکھا ہے کہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد گزشتہ 4 ماہ سے بھارت کے ہائی کمشنر کو وقت نہیں دے رہی ہیں باوجود کہ کئی درخواستیں ان سے کی گئی ہے, اور یہ بات دیگر اشاروں میں سے اخبار کے مطابق ایک ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ بنگلہ دیش چین اور پاکستان کے ساتھ قریبی تعلقات کے اشارے دے رہا ہے. اخبار ہندو نے بنگلہ دیش کے ایک نمایاں اخبار کا حوالہ دیا ہے اور بتایا ہے کہ بھارت کے کئی ایک منصوبے شیخ حسینہ واجد کے سال 2019 میں انتخاب کے بعد اقتدار میں آنے کے بعد سے سست روی کا شکار ہیں, جبکہ چین کی طرف سے انفراسٹرکچر کے منصوبوں کو ڈھاکہ زیادہ اہمیت دے رہا ہے. رپورٹ کے مطابق بھارت کی تشویش کے باوجود بنگلہ دیش نے سلہٹ میں ایئرپورٹ ٹرمینل کی تعمیر کا ٹھیکہ ایک چینی کمپنی کو دے دیا. اخبار نے اس ریفرنس میں بھی بتایا ہے کہ بھارت کے ہائی کمشنر ایوا گنگولی 4 مہینوں سے کوشش میں ہیں کہ وزیراعظم شیخ حسینہ واجد سے ان کی ملاقات ہو, لیکن ان کو تاحال وقت نہیں دیا گیا. ایڈیٹوریل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بنگلہ دیش نے COVID-19 کے خلاف کوششوں میں بھارت کے تعاون پر شکریہ کا نوٹ تک نہیں بھیجا ہے. انہی ڈیولپمنٹس کے پس منظر میں تبصرے اور تجزیے یہ ہو رہے ہیں کہ بنگلہ دیش چین اور پاکستان کی جانب جھکاؤ کے اشارے دے رہا ہے, اور خاص طور پہ یہ رپورٹ ایسے وقت میں آئی ہے جب ابھی گزشتہ ہفتے ہی پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے وزیراعظم شیخ حسینہ واجد سے ٹیلی فون پہ تفصیلی گفتگو کی. ان خبروں تبصروں اور تجزیوں پر ہم نے بات کی ابو الحسن چودھری سے جو کہ بنگلہ دیش کے سابق اسٹیٹ منسٹر فار فارن افیئرز ہیں, یعنی سابق وزیر خارجہ ہیں, اور ہم نے ان سے یہی سوال پوچھا کہ ان تجزیوں میں کتنی حقیقت دکھائی دیتی ہے. اس سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا,
تھینک یو ویری مچ فار کالنگ می ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری ایز سم ون ہو ہیڈ بین اے پارٹ آف دا گورنمنٹ یو نو بٹوین 96 اینڈ 2001 آئی واز اسٹیٹ منسٹر فار فارن افیئرز دی آنریبل پرائم منسٹر شیخ حسینہ دی ڈاٹر آف دی فادر آف دی نیشن بنگبندھو شیخ مجیب اپوائنٹڈ می دی فارن منسٹر after Awami League came to power long 21 years after the assassination of Bangabandhu. Let me at the outset
مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا بہت شکریہ. میں بحیثیت بنگلہ دیش کے ایک شہری کے اور بحیثیت ایک سابق وزیر مملکت برائے خارجہ امور کے جو موجودہ وزیر اعظم بابائے قوم کی صاحبزادی آنسا شیخ حسینہ واجد کی گزشتہ انتظامیہ کا حصہ بھی رہا ہوں, پورے وسوخ کے ساتھ بالکل واضح انداز میں ایسے کسی بھی تاثر کو رد کرتا ہوں کہ بنگلہ دیش کسی جانب جھکاؤ کے اشارے دے رہا ہے. یہ بالکل ناممکن بات ہے. میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات کی بنیادیں تاریخی ہیں اور یہ بہت خاص تعلقات ہیں, اور وزیراعظم شیخ حسینہ واجد ان تعلقات کو بہت اہمیت دیتی ہیں. مجھے یہ بھی بتانے دیجئے کہ بھارت کو سیکیورٹی سے متعلق ایک معاملے پر تشویش تھی جو اس حکومت نے مکمل طور پر دور کر دی ہے, جس پر نہ صرف بھارت کی حکومت نے تعریف کی بلکہ
میڈیا نے بھی خوب سراہا. ہمارے درمیان زبردست تجارتی توازن موجود ہے. سن 1971 میں ہمارے 10 ملین بنگلہ دیشی بھارت گئے تھے. چیزیں آگے بڑھی ہیں. ہم دو پڑوسی ملک ہیں اور پڑوسیوں کے درمیان مشکلات اور مسائل آ سکتے ہیں, لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ بھلے کچھ مسائل طویل عرصے سے چلے آ رہے ہیں, بدقسمتی سے سرحدوں پر ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں, لیکن یہ سب کچھ کنٹرول میں ہے. بنگلہ دیش ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے اور اس کے چین کے ساتھ بھی بہت پرانے تعلقات ہیں. گلوان کے مسئلے کے باوجود ہم نے چین سے کہا ہے کہ ہم وسیع تر معاملات کی طرف دیکھ رہے ہیں اور گلوان میں کشیدگی کم کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. لہذا دو آزاد ملکوں کا معاملہ ہے. ہمارے درمیان مسائل بھی ہیں, جیسے روہنگیا کا معاملہ ہے. مجھے کہنے دیجئے کہ بھارت کے ساتھ ہماری توقعات پوری نہیں ہوئی ہیں. اسی طرح چین کے ساتھ بھی ہماری کئی توقعات تھیں جو پوری نہیں ہوئی ہیں, لیکن یقیناً بنگلہ دیش کا کسی جانب کوئی جھکاؤ نہیں ہے. یہ خود مختار ملک ہے اور وہ دنیا کے تمام ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہاں ہے, لیکن بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات, اچھے مراسم کا ہونا بنگلہ دیش کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ بہت سال پہلے 90 کی دہائی میں جب بھارت اور پاکستان نے جوہری دھماکے کیے تو امریکہ سمیت دنیا کے کسی بھی ملک کی قیادت اس معاملے پر بھارت نہیں جا سکی تھی, لیکن وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی نے وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے اس اقدام کو سراہا تھا جو انہوں نے بھارت اور پاکستان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی. ایک سالس کے طور پر نہیں, کیونکہ بھارت اور پاکستان دونوں اپنے معاملات خود حل کرنا چاہتے ہیں, بلکہ یہ باور کرانے کے لیے کہ بحیثیت ایک پڑوسی ملک کے ہم کسی اثر میں نہیں ہیں. بنگلہ دیش کسی بھی ملک کے ساتھ ایسے تعلقات میں نہیں ہے جو بھارت کے ساتھ اس کے تعلقات کو متاثر کر سکے. یہ خبریں اور تجزیے جو آ رہے ہیں کہ بھارت کا کسی جانب جھکاؤ ہے, یہ صرف سنسنی خیزی ہے اور غیر سنجیدہ تجزیہ ہے. اس پر ہم نے ان سے سوال کیا کہ اگر یہ تجزیہ ہو کہ بنگلہ دیش چین یا پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات میں آگے بڑھنے کی خواہش رکھتا ہے تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے تعلقات بھارت سے کشیدہ ہیں. اور پھر بنگلہ دیش کے لیے کیا یہ بات مثبت نہیں ہے کہ وہ ایسے وقت میں کوئی اہم کردار ادا کرے جب خطے میں پاکستان بھارت کشیدگی ہے, اب بھارت چین تنازعہ بھی سامنے کھڑا ہے اور بنگلہ دیش پل کا کردار ادا کرے؟
that Bangladesh is a very trusted friend of India. As I keep mentioning,
اس سوال کے جواب میں سابق وزیر خارجہ ابو الحسن چودھری کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک اچھا نقطہ اٹھایا ہے جو میرے ذہن میں بھی تھا. بنگلہ دیش بھارت کا بہت بااعتماد دوست ہے. اگر بھارت کی یہ خواہش ہو کہ بنگلہ دیش ان معاملات کو دیکھ سکے, کیونکہ جنوبی ایشیا کا امن ہم سب کے مفاد میں ہے. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی, جن کے شیخ حسینہ واجد کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں, وہ خود بھی پاکستان جا چکے ہیں. لہٰذا ملکوں کے تعلقات میں اونچ نیچ ہوتی ہے, لیکن بنگلہ دیش کی کسی جانب جھکاؤ جیسی فضول باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے. اس پر ہم نے سوال کیا کہ بہت سے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ 21ویں صدی دنیا کی نہیں بلکہ خطوں کی صدی ہے اور ایشیا کی صدی ہے. اس پس منظر میں کیا پاکستان چین راہداری منصوبہ یا چین کا ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ بنگلہ دیش کو کشش دلاتا ہے؟ وہ چین کے ساتھ مستقبل کے امکانات دیکھتا ہے؟
We take some satisfaction that in the human development index we far exceed most countries in South Asia, but there is no room for complacence.
اس پر سابق اسٹیٹ منسٹر فار فارن افیئرز ابو الحسن چودھری نے کہا, ہمیں اس بارے میں بہت تشفی ہے کہ جنوبی ایشیا میں کئی ملکوں کے مقابلے میں انسانی ترقی کا گراف ہمارے یہاں بہت بہتر ہے, لیکن یہ سفر رکا نہیں ہے. بچوں میں اموات, بچوں کے اسکول داخلے, یہ مسائل ہیں. یہاں مستقل محنت کی ضرورت ہے. ہم 170 ملین یعنی 17 کروڑ آبادی والا ملک ہیں. ہمارے بھی بہت سے مسائل ہیں, سو ہم چاہیں گے کہ خطے میں امن ہو, ترقی ہو. اس پر پھر ہم نے سوال کیا کہ میں پھر پوچھنا چاہوں گا کہ آیا بنگلہ دیش مستقبل میں پاکستان چین راہداری منصوبے یا چین کے ون روڈ ون بیلٹ منصوبے کا حصہ بننا چاہے گا؟ اس سوال کے جواب میں سابق اسٹیٹ منسٹر فار فارن افیئرز ابو الحسن چودھری کہہ رہی ہیں کہ میں ایک عرصے سے حکومت کا حصہ نہیں ہوں. اس کا حتمی جواب تو میں نہیں دے سکتا, کوئی حکومتی عہدیدار ہی دے سکتا ہے, لیکن ایک سابق عہدیدار کی حیثیت سے میں کہہ سکتا ہوں کہ بنگلہ دیش معاشی سفارتکاری چاہتا ہے اور ایک
صاف ستھرے ماحول میں ہم سب کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں. یہ تھے ابو الحسن چودھری, بنگلہ دیش کے سابق اسٹیٹ منسٹر فار فارن افیئرس.
اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف